رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. محترم رفقاء اور قابل احترام، ہمارے وہ ساتھی جو ابھی تک تنظیم کا حصہ نہیں ہیں لیکن تشریف لائے ہیں تنظیم کی دعوت پر، وہ ہم سب کے شکریہ کے بھی مستحق ہیں. ہمیں مجموعی طور پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جس کی توفیق سے یہ اجتماع منعقد ہو سکا. ہمارے ہرگز بس میں نہیں تھا کہ ہم اس اجتماع کا انعقاد کر سکتے اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی. لہذا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اضافی طور پر خوشخبری بھی ہے قرآن مجید کی دی ہوئی ہے، شکر بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا، مزید کی توفیق دے گا. لہذا سب سے پہلے تو اللہ ہی کا شکر ادا کرنا ہے، پھر آپ سب حضرات کا بھی جو تشریف لائے ہیں، جزاک اللہ احسن الجزا. اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں دین کا ایک جامع اور ہماگیر تصور جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. جو بدقسمتی سے مسلمان آج اپنا سبق بھولا ہوا ہے بحیثیت مجموعی، ہمیں ان پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ان پر ترس آنا چاہیے کہ ان تک دین کے یہ حقائق پہنچے ہی نہیں ہیں بدقسمتی سے. ہمارا رویہ مخالفانہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ الدین والنصیحہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بھی بھلائی کا سوچیں، اور دعوت کے کام میں اس کی اصل روح یہ ہے کہ جس ٹریک پر جا رہے ہیں اس ٹریک کا نتیجہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اخروی ناکامی اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں ہے. کسی طرح یہ بچ جائیں تو یہی جذبہ دعوت کا ہوگا تو صحیح رخ پر چلے گا، اور اس میں انشاءاللہ پھر اللہ کی تائید بھی شامل ہوگی. تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جامع اور ہمگیر فکر دین سے ہم نار کیا نوازا ہے، اور ایک شخصیت کو اس کا ذریعہ بنایا یہ اللہ کی توفیق سے تھا جس نے قرآن و سنت کے ساتھ ہمارا مضبوط رشتہ جوڑ دیا اور اس تنظیم کی بنیاد رکھی. اللہم اغفر له وارحمه وادخله في رحمتك وحاسبه حسابا يسيرا. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اس ہماگیر تحریک کے تحریکی فکر کے تمام گوشوں پر ہی الحمدللہ کے سیر حاصل گفتگو یہاں پر ہو گئی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا، کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایک ترتیب سے یہ دینی فکر جس کو ہم تنظیمی فکر بھی کہہ رہے ہیں، جامع تصور، اس کے سارے گوشے جو ہیں وہ کور کیے جا سکیں. چنانچہ جن لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے وہ بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، اور انہوں نے واقعی اپنے اپنے مضمون کا حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر سے نوازے. حاصل یہ ہے کہ ہمیں پورے اس فکر کی ریویژن الحمدللہ حاصل ہو گئی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کس نے توجہ سے سنا ہے اور کوئی بیچ میں جو ہے اپنی توجہ کا ارتکاز نہیں رکھ سکا، لیکن موقع سب کے لیے تھا اور کچھ نہ کچھ سب نے ہی انشاءاللہ یہاں سے حاصل کیا. اس مرتبہ دو عنوانات ایسے تھے جو اضافی طور پر شامل کیے گئے، بظاہر ان کا تحریکی فکر سے تعلق نہیں ہے. تحریکی فکر سے ان دو موضوعات کا تعلق ہمیں نہیں محسوس ہوتا، ہم اور ہمارا گھر، لیکن بہت اہم، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس کی اہمیت کا. ماشاءاللہ جس طرح اس مضمون کا حق ادا کیا ہے ہمارے بھائی نے، شجاع الدین شیخ صاحب نے، اللہ تعالیٰ اللہم زد فزد، مزید اضافہ فرمائے. اور دوسرا موضوع تھا وہ جدیدیت کے حوالے سے تھا. جدیدیت اور ہم، فکری اعتبار سے یہ بہت اہم مضمون تھا. الحمدللہ کے اس کو بھی جس نے بیان کیا اس نے حق ادا کیا ہے ماشاءاللہ. اور اوور آل اس دنیا میں جو افکار اس وقت پھیلے ہوئے ہیں ان کے اندر امتیاز کرنا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کے حوالے سے یہ مضمون بہت اہمیت ہے. آج کی جو میری گفتگو ہے وہ بنیادی طور پر اختتامی خطاب میں جو میں اپنا عنوان سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت انقلابی مراحل کے انقلابی جد و جہد کے کن مراحل سے گزر رہے ہیں اور ان کا تقاضا کیا ہے. دیکھیے یہ سب جانتے ہیں کہ بانی تنظیم اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن حکیم کے ساتھ ایک خصوصی ذہنی مناسبت سے نوازا تھا اور غیر معمولی قوت بیانیہ بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی. ابھی رات ہی ہم نے جو سنا ہے ان کا خطاب تو ظاہر بات ہے کہ یہ انتہائی ایکسیپشنل ہے یہ قوت بیان، کوئی شک ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی تائید و توفیق سے انہوں نے اپنی خدادار صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے قرآن کو عصر حاضر میں ایک زندہ کتاب کے طور پر اور حقیقی معنوں میں کتاب ہدایت کے طور پر متعارف کروایا. بحثیت مسلمان آج قرآن کو قرآن کی کتاب ہدایت نہیں سمجھتا، صرف کتاب مقدس کا درجہ دیتا ہے. ہدایت کے لیے قرآن کو کھولنا، پڑھنا، سمجھنا الا ماشاءاللہ یہ کوئی کوئی ہوگا. اوور آل اس کی طرف توجہ ہے ہی نہیں، شاید یہ اس کام کے لیے نازل ہی نہیں ہوا تھا، لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں. ہاں انسان ثواب کے لیے ہو سکتا ہے، جس پر اقبال نے بھی مرثیہ کہا تھا. اقبال کی بات زیادہ اوتھینٹک ہے میری بات کے مقابلے میں کہ بایا تشترا کارے جزی نیس کہ از یاسین او آسا ببیری. اے مسلمان تجھے قرآن کی آیات سے کوئی سروکار نہیں رہ گیا سوائے اس کے مرتے ہوئے شخص کو یاسین پڑھ کر سنا دی جائے. اللہ اللہ خیر صلاح. اور ہم مسلمانوں نے غالباً اقبال کے دور میں وہ اس قسم کی رسومات نہیں تھی جو ہم نے قرآن کا ایک مصرف اور بھی تلاش کیا ہے کہ جو شخص مر جائے اس کے مرنے کے بعد تیسرے دن جو ہے وہ قرآن خوانی ہو جائے، اس کے لیے دوبارہ کتاب کھولی جائے مردے کے لیے. زندہ انسانوں کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. تو بہرحال کتاب ہدایت کے طور پر انہوں نے متعارف کروایا. اس سے قبل قرآن کی طرف توجہ دلانے میں علامہ اقبال کا بھی بڑا حصہ ہے. عظمت قرآن کا مضمون ان کے کلام میں بہت نمایاں ہے. اسی طرح قرآن کا پیغام اپنی شاعری بالخصوص فارسی کلام کے ذریعے گزشتہ صدی میں جو انہوں نے عام کیا تو ان کا وہ کردار بھی غیر معمولی. آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است و قدیم. قرآن کو دوبارہ زندہ کرنا اس معنی میں کہ لوگوں کے ساتھ اس کو تعلق جوڑنے میں یقیناً علامہ اقبال نے اس سے پہلے بڑی خدمات ادا کی، انجام دی. مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے وہ بعض اوقات بڑا عجیب انداز بھی اختیار کرتے تھے. فرماتے ہیں رفت سوزے سینے تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن بے مرد. تاتاریوں اور کردوں کے دل سے سینے میں سوز ختم ہو چکا ہے، سوز دین کا درد. یا مسلمان مر گیا ہے یا قرآن. چونکانے کے لیے انداز، توجہ بھرال دلائی تھی. بایا تشترا کارے جزی نیس کہ از یاسین او آسا بمیری. گویا امت کو قرآن حکیم کی طرف متوجہ کرنے اور اس کو ہدایت کی ایک زندہ کتاب کے طور پر متعارف کرانے اور امت کے قلب و ذہن پر عظمت قرآن کا نقش بٹھانے کا تمہیدی کام اللہ تعالی نے اقبال سے لیا. پھر اسی کام کو ایک نئی جہت کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ آگے بڑھانے کا مبارک کام رب کریم نے بانی تنظیم سے ایک اور انداز سے لیا. یہ اسی تحریک رجوع الی القرآن کا اگلا قدم تھا. علامہ نے تو اپنے فارسی کلام اور اردو کلام میں اس مضمون کو بیان کیا ہے، لیکن بانی محترم نے ایک اور انداز میں، وہ کیا ہے؟ یعنی قرآن کی تعلیمات کو دروس قرآنی کی صورت میں نہایت دل نشین انداز میں، دلوں میں اتر جانے والے انداز میں اس قرآن کو لوگوں کے قلب و ذہن، مسلمانان پاکستان تک، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اردو سپیکنگ لوگ جہاں بھی ہیں ان کے قلب و ذہن تک پہنچانے میں نہایت غیر معمولی کام اللہ تعالیٰ نے بانی محترم سے لیا، براہ راست قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا، ایک ہے عصمت قرآنی سے متعارف کروانا اور لوگوں سے کہنا کہ قرآن کے ساتھ جوڑو، لیکن براہ راست جو جوڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ان کے حصے میں لکھی ہے۔ یہ یقیناً ایسی عظیم سعادت اور فضیلت ہے، یہ یقیناً ایک ایسی عظیم سعادت اور فضیلت ہے جو بلا شبہ دور حاضر میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ آج بھی لاکھوں مسلمان روزانہ ان کے دورہ ترجمہ قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں، بلکہ آج ان کی وفات کے 6.5 برس بعد بھی انہی کی زبان سے قرآن کا پیغام سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا ہمارے اسلاف میں بزرگوں نے جو دینی علمی خدمات سر انجام دی ہیں، بڑی بڑی خدمات ہیں، وہ اس کے بعد کتابوں کی شکل میں اور ان کے شاگردوں کی شکل میں وہ فیض آگے پہنچتا رہا، لیکن اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب براہ راست انہی کی زبان سے آج بھی لوگ سن رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو ان کی قوت بیانیہ تھی وہ کسی اور میں تو نہیں آ سکتی، لہذا یہ چیز بھی اب ابھی تک حاصل ہے، یہ غیر معمولی بات ہے اور بہت بڑے پیمانے پر۔ بعض لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، کبھی پاکستان آنا ہو، قرآن اکیڈمی آ جاتے ہیں اور پھر ان کے احساسات بڑے عجیب ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ڈاکٹر صاحب آج بھی زندہ ہیں، ہم تو روزانہ ان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کے احساسات ہیں اور وہ ان کے حقیقی قلبی احساسات ہیں جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں، تو الحمدللہ یہ فیض تو ان کی زبان سے بھی ابھی بھی جاری ہے اور شاگردوں کی زبان سے وہ الگ ہے، الحمدللہ۔ دوسرا خصوصی فضل جو بانی محترم پر ہوا وہ منہج انقلاب نبوی کے حوالے سے مطالعہ سیرت کی روشنی میں عصر حاضر کے لیے غلبہ اور اقامت دین کی جدوجہد کے حوالے سے، کہ ایک معین واضح اور مناسب ترین طریقہ کار، میتھڈالوجی، اس کا شعور انہوں نے عطا کیا ہے رفقاء کو بھی اور جو بھی ان کے سننے اور پڑھنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑا فضل ہے اور یہ خاص اللہ تعالیٰ نے یہ شے عطا کی ہے بانی محترم کو۔ دیکھیے، اپنی جگہ دین کے غلبے اور قیام کی ذمہ داری اور اہمیت کا شعور اقبال نے بھی دلایا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، توجہ دلائی تھی، اسلام کی نشت ثانیہ کا خواب انہوں نے بھی دیکھا تھا علامہ اقبال نے، امت کو جھنجھوڑا بھی تھا، خوشخبری بھی دی تھی، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، سبق پھر پڑ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ایک خواب تو دکھایا نشت ثانیہ کا، خوشخبری سنا رہے ہیں قوم کو، آسما ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہو کر رہے گا، یہ خوشخبری انہوں نے یقیناً سنائی۔ علامہ اقبال نے پاکستان کے قیام کی بھی بشارت دی تھی، انہیں مصور پاکستان کہا جاتا ہے، لیکن بانی محترم نے اس کی تصحیح کی ہے کہ مصور سے بڑھ کر وہ مبشر پاکستان تھے۔ 1930 میں جو خطبہ تھا ان کا، جس کے حوالے سے پاکستان کا تصور انہوں نے دیا ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ ڈیسٹینی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی. انہوں نے یہ خبر سنائی تھی، تجویز نہیں دی تھی، حالانکہ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیسا ہو سکتا. تو بہرحال وہ بھی بشارت دی تھی انہوں نے، اور بانی محترم اسی حوالے سے انہیں مبشر پاکستان کہتے تھے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین کی عمارت تو زمین بوس پڑی ہے، روح ارضی کے کسی ایک انچ پر بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کچھ عرصے کے لیے قائم ہوا تھا وہ طالبان افغانستان، اور وہ بہت کمزور سی قوت تھی اس وقت، ساری دنیا نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا ہر طرف سے، اس لیے کہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے شریعت کو نافذ کر دیا تھا، بہت بڑا جرم. چنانچہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے جس پیمانے پر کہ ٹوئن ٹاورز بھی امریکہ نے خود گرائے، یہ حقیقت اب ایک ناقابل تردید ثبوت کی شکل میں اس کے سارے شواہد موجود ہیں. امریکن گورنمنٹ اور اسرائیل، موساد اور سی آئی اے، انہوں نے مل کر یہ کام کیا تھا، ناقابل تردید ثبوت. اور آج سے نہیں ہے، آج سے 10 سال پہلے ہی سامنے آ گئے تھے، لیکن اب سب لوگ جو ہے وہ بیان کرنے کی کچھ ہمت ہونے لگی ہے، پہلے بولتا کوئی نہیں تھا. لیکن بہر کیف وہ کچھ عرصے رہا، اور اس کے بعد اس اسلامی حکومت کو ختم کر کے پوری دنیا جو ہے وہ چڑھ دوڑی تھی، دنیا کی کمزور ترین طاقت وسائل کے اعتبار سے، ویپنز کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ریسورسز کے اعتبار سے کمزور ترین، اس کو ختم کرنے کے لیے ساری دنیا کو چڑھا کر لایا گیا. انہیں اندازہ تھا کہ یہاں اللہ کا دین قائم ہوا ہے تو یہاں اللہ کی مدد بھی آئے گی، لہذا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. اسلم بیگ نے تو کہا تھا کہ امریکہ کا ایک F-16 یا ایک F-18 کافی ہے طالبان کو ختم کرنے کے لیے، یہ ساری دنیا کو چڑھا کے کیوں لے آئے. بہرحال انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اب اس وقت کسی جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہے. اب یہ ایوب بیگ صاحب نے بھی تبصرہ کیا ہے آج. بہرحال طالبان نے افغانستان، جب بات میں کرتا ہوں تو صرف افغانستان کے طالبان کی بات ہو رہی ہے، لفظ طالبان کو بدنام کیا گیا اور پھر جرائم پیشہ لوگوں کے اوپر یہ لیبل لگایا گیا. یہ بھی اس عالمی جو سازش تھی اس کا حصہ تھا، اس کے شواہد موجود ہیں. لہذا اس وقت لفظ طالبان سب سے بڑی گالی ہے، یا اب ایک داعش کی وجہ سے خلافت کا لفظ بھی گالی بن گیا ہے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. تو بہر کیف یہ سب کچھ جو ہوا، لیکن آج تک امریکہ انہیں مغلوب نہیں کر سکا. بلکہ ابھی کچھ عرصے پہلے جان میکن کا بیان آیا تھا کہ افغانستان میں طالبان جیت گئے ہیں، امریکہ ہار گیا ہے، اوباما ہار گیا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک بہت آنکھیں کھول دینے والی بات ہونی چاہیے کہ ساری دنیا کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، جو ویپنز ہیں، جو ریسورسز ہیں، آج تک حضرت آدم کے دور سے آج تک اتنی زیادہ، اتنی قوت کبھی تھی ہی نہیں، دو تین طالبان، نہتے طالبان کے خلاف استعمال ہوئی ہے. ان کا صرف سروائیو کر جانا ہی معجزہ ہے، لیکن اس سے ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. سیاسی قیادت تو دور کی بات ہے، ہماری دینی قیادت کی بھی آنکھیں نہیں کھل رہی، سب سے بڑی بدنصیبی ہے. تو بہرحال اس وقت تو نہیں ہے، لیکن وہیں سے پھر جائیں گی فوجیں، وہیں سے نکلیں گی جھنڈے، وہیں سے چلیں گے. وہ اگلا دور جو آنے والا ہے، حوالہ تھوڑا سا دیا ہے بیگ صاحب نے بھی، شام کا علاقہ اس وقت، اور وہ بانی محترم جیسے فرمایا کرتے تھے بالکل صحیح تھا، 1991 میں جب گلف وار شروع ہوئی ہے، پہلی عراق کویت پر حملہ کیا تھا 91، تو اسی وقت انہوں نے مضامین لکھے تھے اور یہ کہا تھا کہ اب یہ اس کا آغاز ہے الملحمۃ العظما، اور یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ اب تیسری عالمی جنگ اسی خطے میں لڑی جائے گی عرب ورلڈ کے اندر، اور اس کے تمام جو ہیں آثار اب بالکل واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں، تمام عالمی قوتوں کا انٹرسٹ وہاں پر آ گیا ہے اور وہ سب اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ اب یورپ کے میدان میں تھرڈ ورلڈ وار نہیں لڑیں گے، وہ اسی خطے میں ہوگی، اور اصل میں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے مسلمانوں پر، ہماری مجرمانہ غفلت کا، دین سے غداری کا، غداری سے کم لفظ کوئی نہیں ہے جو ہم نے جو عمل کیا ہے، دین سے غداری، تو وہ اسٹیٹ سیٹ ہو رہا ہے، اور اس میں پھر ان کا کردار جو ہے وہ حدیث میں معلوم ہے کہ یہیں سے خراسان سے چلیں گے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی ایشو تھا۔ دوبارہ غلبہ اسلام کیسے ہوگا، اس چمن کو نغمہ توحید سے منور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آج ہم پاکستان میں اگر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے منہج کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس میں بھی یہ نہیں کہ ہم اپنی عقل سے اس کو جو ہے غور کریں، بلکہ بنیادی طور پر منہج انقلاب نبوی کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، اصل رہنمائی وہاں سے لے کر پھر اپلائی کرنا ہے۔ تو اقبال نے خوشخبری تو دی تھی کہ آئے گا وہ وقت، لیکن منہج کو وہ کھول کر بیان نہیں کر سکے۔ جواب شکوہ کے ایک شعر میں ہلکا سا اشارہ تو کیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ دوبارہ قرآن کے ساتھ جڑنا گویا کہ اس میں ایک میسج ہے کہ یہاں سے کام شروع ہوگا۔ ترک قرآن کی روش ترک کرو تو اس کے رستے کھلیں گے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، یہ اصلاح کا پہلا قدم ہے، اس کی نشاندہی اقبال نے کی تھی، لیکن آگے منہج کیا ہوگا؟ میرے محدود اور ناقص علم کی حد تک اس حوالے سے تفصیلی رہنمائی اقبال نے نہیں دی۔ ہاں ایک مجمل سی رہنمائی ان کی ملتی ہے، وہ بھی ہم نے بانی محترم سے سنا ہے، ان کے دو اشعار ہیں فارسی کے کہ گفتند جہان ما آیا بے تمی سازد، گفتم کے نمی سازد گفتند کے برہم زن، بانش درویشی در ساز و دمادم زن، کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ اس میں جو بھی ہے مراحل انقلاب اس کے حوالے سے اس کا ایک اجمالی نقشہ بال نے دیا ہے، تفصیل نہیں۔ سب سے پہلے کیا بننا ہوگا؟ درویشی اختیار کرنی ہوگی، اللہ والے بننا ہوگا، پھر وہ جماعت جو ہے بالآخر ایک مرحلہ آئے گا کہ پھر باطل قوت سے وہ جماعت ٹکرائے گی۔ وہ کیسے ٹکرائے گی، آج کے دور میں کیسا ہونا چاہیے، اس کی وضاحت نہیں کی ہے، لیکن پہلے تیاری کا مرحلہ ہے، اس کے بعد ہے ٹکراؤ کا۔ تو انقلابی پروسیس کو بہت ہی مجملن بریفلی اقبال نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے، حقیقت یہی ہے لیکن تفصیل نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بیج میں پورا درخت ہوتا ہے لیکن وہ بیج ہی ہے۔ اسی طرح یہ بات کہ منہج انقلاب نبوی کا آج کے دور میں کیسے انطباق ہوگا، اس لیے کہ اس وقت ہمارا جو مقابلہ ہے اور اسلام کے اوپر روکنے والی قوتیں کون ہیں؟ تمام مسلمان ملکوں میں خود مسلمان ہی ہیں جو اسلام کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو کھلے کافروں سے تھا، کھلے مشرکوں سے تھا، لہذا وہاں پر آخری مرحلے میں تلوار ہاتھ میں لی گئی، اور وہاں جہاد کا کانسیپٹ تلوار ہی کے عنوان سے ہے، جہاد بالید یعنی تلوار ہاتھ میں لینا۔ یہاں تو مسلمان ہیں، اب یہ ایک بہت بڑا کوشچن تھا، چنانچہ اس کا حل بھی جو ہے وہ بھی بانی محترم نے کیا۔ اور منہج انقلاب نبوی، پہلے تو پورا منہج خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ہے تفصیل سے، اور اس دور میں اس منہج کا انتباق کیسے ہوگا، اس پر عمل کیسے ہوگا، وہ بھی رہنمائی بڑی تفصیل سے بانی محترم نے امت کو دی ہے. یہ کہیں اور نظر نہیں آ رہی، کم سے کم میری محدود مطالعے کی حد تک. البتہ الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ وہ تمام دینی جماعتیں جو الیکشن پالیٹکس ہی کے میدان کو سمجھ رہی ہیں اور اب تک بھی اسی پر عامل ہیں، کاربند ہیں کہ یہی راستہ ہے، لیکن انہی میں سے وہ لوگ تھے کہ جو 2010 میں جب مل بیٹھے کہ پاکستان کے اس وقت کے مسائل، کیوں ہم ان مسائل سے دوچار ہیں، پاکستان میں دہشت گردی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، پورا ملک جو ہے وہ بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے، کیسے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ تو بالآخر جس نتیجے پر پہنچے، علمی طور پر وہ اس نتیجے پر پہنچے، اور انہوں نے تائید کی کہ واقعی جو بات بانی محترم نے تجویز کی تھی وہی اس پر قابل عمل. اور وہ کیا ہے؟ پر امن بھرپور احتجاجی تحریک، عوامی تحریک. اور یہی بات ہے جس کی طرف بانی محترم اتنے عرصے سے، آج سے نہیں 20-25 سال سے دینی جماعتوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی اس رستے پر آؤ. اب یہ علمی اپنی جگہ ہے، اس کو صرف کہہ کے گزر جاؤں گا کہ معلوم نہیں ہماری یہ دینی جماعتیں جو الیکشن کی عادی ہو گئی ہیں، نظر بھی آ رہا ہے کہ گراف مسلسل نیچے سے نیچے جا رہا ہے، اور 2010 میں کم سے کم دیوبند کے لوگوں نے یہ غور و فکر کے بعد یہی کہا تھا کہ راستہ یہی ہے، پر امن احتجاجی تحریک، اس کے ذریعے شریعت کا نفاذ ہوگا اس ملک کے اندر، لیکن اس طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں. المی آئیے، تو یہ بہت بڑا دوسرا فضل ہے جو بانی محترم پر ہوا، اور انہوں نے پوری امت کی رہنمائی کی ہے اس حوالے سے، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے انہی کے حصے میں رکھا ہے. تو آگے بڑھنے سے قبل کہ ہم چاہیں، میں چاہوں گا کہ منہج انقلاب نقوی کے حوالے سے مختصراً اپنا سبق تازہ کر لیں. تفصیلی بیان ہو چکا ہے برادرم انجینئر نعمان اختر صاحب کا، اس لیے میں صرف اشارہ ہی کروں گا. دیکھیے، منہج انقلاب نبوی کے حوالے سے جب بانی محترم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا اور اسے بنظر غائب دیکھا ہے، تو انہیں وہاں 6 مراحل نظر آئے، جن کی تفصیل جو ہے ان کی کتاب منہج انقلاب نبوی میں موجود ہے. یہ 6 مراحل سب کو یاد ہوں گے، ہونے چاہیے، لیکن ہر شخص کو خود اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس کو مستحضر ہیں وہ 4، وہ 6 کے 6. ترتیب بھی یاد ہے. پہلا مرحلہ دعوت، پھر تنظیم، پھر تربیت و تزکیہ، اس کے بعد گنتی میں 4 پیسیو ریزسٹنس، صبر محض، 5 اقدام، اور پھر 6 منہج نبوی میں جو 6 تھا وہ مسلح تصادم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کر رہا ہوں، عام کانفلکٹ. اس 6 کے حوالے سے بھی ہے وہ ضرورت پیش آئی ہے اجتہاد کی، اور میں نے بتایا کہ جو اجتہاد بانی محترم نے کیا اسی کی تائید اور توثیق کر دی دیوبند کے علماء نے پاکستان، کہ پاکستان کے لیے یہی راستہ. انہیں ایک اور انداز سے دیکھیں تو یہ 6 تو ہم گنتے ہیں، 1, 2, 3, 4, 5, 6 بنیادی مرحلے 2 ہیں، ایک ابتدائی مراحل، دوسرا تکمیلی مراحل. ایک صبر محض کا معاملہ چلتا رہے گا، اس کے بعد جو ہے آگے اقدام کا مرحلہ آئے گا. جو ابتدائی مراحل ہیں جو صبر محض کے ہیں، اس میں کرنے کے کام 3 ہیں، دعوت، تربیت، تزکیہ و تربیت، اور تنظیم. ہم اس وقت اس مرحلے میں ہیں، اس کا ہمیں شعور ہونا چاہیے. مرلہ دعوت ہے، پھر تنظیم سازی ہے، جسے کہ جماعت چاہیے اس کے لیے، اس جماعت کا عنوان اللہ تعالیٰ نے ہی تجویز کیا ہوا، وہ اصل میں حزب اللہ، جو اس مقصد کے لیے غلبہ و اقامت دین کے لیے جو جماعت قائم ہوگی وہ اصل میں حزب اللہ کا عنوان ہے اس کے لیے. تو اس مرحلے میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ مرحلہ کتنا چلنا ہے اس کا ہمیں نہیں معلوم. کل بھی کچھ صحافی آئے ہوئے تھے تو یا ایک جگہ اور ہمارے ساتھی بیٹھے تھے، سوال کیا گیا تھا کہ یہ مرحلہ کب تک چلے گا. اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. حضرت نوح علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کیا رہا ہے، وہ تو 950 برس اسی مرحلے میں گزارے ہیں انہوں نے. جب تک جماعت مضبوط نہیں ہو جاتی اتنی کہ وہ بقیہ جو ہے معاشرے سے ٹکر لے سکے، اس وقت تک یہ مرحلہ چلتا رہے گا. اور اس میں کام کرنے کے جو ہیں وہ تین: دعوت، تنظیم، تربیت و تزکیہ. اور ویسے چوتھا ہم کہہ دیتے ہیں کہ صبر محض، لیکن صبر محض اس کو پورے کو کور کر رہا ہے، گنتی میں چوتھا کہتے ہیں. اس کا آغاز پہلے دن سے ہی ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ اگلا مرحلہ، یعنی ابتدائی مراحل چلتے رہے مکی دور تک، سن 13 ہجری تک، 13 نبوی تک. ہجرت کے بعد جو ہے وہ اگلا مرحلہ شروع ہوا ہے، اور وہ تھا اقدام کا، اور جس کے نتیجے میں پھر وہ مسلح تصادم بھی ہوا. بہرحال ہمیں اس بات کا شعور ہو جانا چاہیے پورے طور پر. اول یہ کہ انقلاب کے مراحل کون سے ہیں، اور پھر یہ کہ ہم کس مرحلے میں ہیں، اور اس میں ہمارا اس وقت کا رول کیا ہے، اس مرحلے کے عملی تقاضے کیا ہیں. اس لیے کہ اگر ہم ان عملی تقاضوں کو ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ ہماری محرومی ہے. پھر بہرحال ہم ایک تنظیم میں شامل ہو گئے، بہت اونچا مقصد ہے، لیکن تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے، تو پھر ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا ہمیں نہیں معلوم. لیکن بہرحال وہ اس مشن کے ساتھ پھر یہ دیانت کا تقاضا ہوگا کہ اب اس کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے. اور یہ کام بہت مشکل ہے. مجھے بانی محترم کی وہ بات یاد آ رہی ہے، وہ فرماتے تھے کہ ایک ہی مرتبہ بھڑک کر چنگاری بن جانا آسان ہے، سلگ سلگ کر جینا بہت مشکل ہے. لیکن ہم جس مرحلے میں ہیں یہ سلگ سلگ کر جینے والا مرحلہ ہے، اس کے لیے بڑی استقامت چاہیے، پہم محنت چاہیے، شعوری کوشش. یہ کام مشکل ہے. بھڑک کر اپنے آپ کو ختم کر لینا آسان ہے. تو چنانچہ ہم مشکل مرحلے میں، جس طرح کہ ہم مسافر ہیں اور سفر کے جس حصے میں ہیں، اس کا تقاضا تو یہی ہے. ہر کیف ہمیں اس چیز کا شعور ہو کہ ہم انقلاب کے کس مرحلے میں ہیں، کن مراحل میں ہیں، اور اس کے عملی تقاضے کیا ہیں، تبھی یہ کام جو ہے، اور اس پر پھر عملاً کا بستہ ہو جائیں، تبھی یہ کام آگے بڑھ سکے گا. اور ان پر عمل درآمد کرنا، کمر بستہ ہونا، اسی میں رب کی رضا ہے. اور اگر ہم ان عملی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آج ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ہم مجاہد فی سبیل اللہ کے طور پر ہمارا انتقال ہوا. یہی تو مجاہدہ ہے. وہ جو کسی نے کہا نا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، در کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو یہ وہ بازی ہے، یہ ناکامی نہیں ہے، کامیابی ہے، کیونکہ اصل کامیابی آخرت کی۔ لہذا آج کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس بات کا شعور ہو، اور پھر ہم ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حقیقی معنی میں کمر بستہ ہو جائیں۔ اس وقت کے تین کام کیا ہیں، میں اس کی تفصیل تھوڑی سی بتا دوں۔ دعوت، یہ ایک اعتبار سے پورے کام کی بنیاد ہے۔ کوئی داعی ہوتا ہے جو لوگوں میں من انصاری الی اللہ کی پکار لگاتا ہے، دین کے تقاضوں کا شعور ہوا اور اس شعور کو جو ہے وہ ان کی سوچ کا حصہ بن گیا کہ اس کے لیے کھڑے ہونا ہے، اٹھنا ہے، کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ پوری امت سوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی سوئے رہے ہیں۔ پھر وہ پکار لگاتا ہے من انصاری الی اللہ، تو گویا کہ اس سارے قافلے کا آغاز ہی دعوت سے ہے، کون ہے میرا مددگار اس رستے میں۔ داعی کا کردار، اس کے نتیجے میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ان کے جمع ہونے سے پھر جماعت بنتی ہے۔ اب دعوت کے کام کو آگے بڑھانا سب سے اہم ذمہ داری ہے اس مرحلے میں۔ مکی دور میں کیا ہو رہا تھا؟ دعوت، جو شخص مسلمان ہو جاتا وہ بھی آگے دعوت کے کام میں لگ جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے کتنے ہی صحابہ ہیں کہ جو ان کی دعوت پر جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ ہر شخص داعی بن جائے تو پہلا مرحلہ دعوت کا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور یہ ہر رفیق نے یہ کام کرنا ہے۔ اس مرحلے میں، ابتدائی مرحلے میں، سب سے پہلا کام ہی دعوت ہے۔ یہ صرف مدرسین کے کرنے کا کام نہیں ہے، صرف مقررین کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ الحمدللہ اس حوالے سے جو اللہ تعالی نے رہنمائی عطا کی تھی بانی محترم کو، ترتیب کیا ہوگی؟ الاقرب فالاقرب وانذر عشیرتک الاقربین۔ دیکھیے اصل بات کیا ہے، اگر آپ نے اس دعوت کو سمجھ کر قبول کیا ہے تو آپ اپنے دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ میں نے یہ چیز قبول کی ہے، اور یہ چیز جو ہے میری یہ سمجھ میں آئی ہے، اور یہ صحیح طریقہ ہے، میں اس میں آ گیا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی اس کی ڈگری حاصل کرنا ضروری نہیں ہے دعوت کے کام کے لیے۔ جو آپ نے سمجھا وہ اس دوسرے کو بتا دیں، بس یہی دعوت۔ اب ہر شخص ہے جس طبقے سے متعلق ہے، وہ اپنے طبقے میں یہ بات آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ آپ تنظیم میں کیوں شامل ہوئے تو جواب دیں گے کہ نہیں آپ دیں گے؟ وہی بات آپ دوسروں کو مثبت طور پر رکھیں کہ بھائی میں شامل ہوا ہوں، اس لیے شامل ہوا ہوں، آپ بھی اس میں آئے، دین کا تقاضا ہے، قرآن اور سنت اس کی روشنی میں ہم پر واضح ہوا ہے، اللہ کی رضا کا یہ راستہ ہے۔ اپنے دینی تقاضوں کو اگر ہم پورا نہیں کریں گے، ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اندیشہ ہے پکڑے جائیں گے، اور وہ ابدی زندگی ہے، سب مانتے ہیں، کوئی انکار تو نہیں کرتا۔ یہ کام ہر شخص کو کرنا ہے، ورنہ یہ قافلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بانی محترم بھی اس حوالے سے پریشان بھی تھے، اور انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ تنظیم میں لوگوں کو ہم داعی نہیں بنا سکے۔ اور داعی سے مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ پہلے سارے علوم حاصل کرے اور پھر وہ مقرر اور خطیب بن کر اب داعی بنائے۔ تبلیغی جماعت کا ہر شخص داعی ہوتا ہے، وہ کھینچ کے لے جائے گا نا آپ کو پروگرام کے اندر، پھر تعاقب کرے گا. یہ ایسے ہی بیج بکھیر دینے سے کام نہیں بنے گا. دعوت بھی دینی ہے، لوگوں کو بلانا بھی ہے. اول تو ہر شخص اپنی کمیونٹی میں خود دعوت اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو پہنچائے. ساتھ ہی آپ کوئی کتابچہ دے دیں، کوئی پمفلٹ دے دیں، کوئی ندائے خلافت کا کوئی مضمون کہ بھئی یہ پڑھو پھر مجھ سے بات کرو. ندائے خلافت پکڑا دینا یہ ایک پہلا کام ہے، فرسٹ اسٹیپ. لیکن یہ تو کام کا بالکل چھوٹا سا حصہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس سے رابطہ کرنا. پڑھا آپ نے، تقریر سنی، درس میں شرکت کی تھی، اب بتائیے دین کے تقاضے سامنے آئے، ارادہ کیا ہے؟ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے، اچھا میں اس کا جواب دوں گا. وہ پھر اپنے کسی اپنی تنظیم کے حوالے سے ہم دیکھیں تو وہ نقیب کے پاس جائے، کسی سینئر کے پاس جائے کہ یہ سوال کیا گیا ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے، جواب جا کر اس طرف دے. یہ ہے دعوت. یہ نہیں کہ صرف پمفلٹ پھیلا دیے تو ہم نے دعوت کا کام کر دیا. نو. اور یہ کام ہر شخص کر سکتا ہے. اس وقت کرنے کا اصل کام یہ، یعنی تنظیمی کام. لہذا یہاں سے ہر شخص جو بھی اٹھے، طے کر کے اٹھے کہ اس نے اب داعی بننا ہے. کوشش آپ کریں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کا وعدہ ہے. اسی طریقے سے جو اگلا دوسرا مرحلہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، تنظیم سازی، جو لوگ اس فکر کو قبول کر رہے ہیں اب ان کو ایک جماعت کی شکل میں منظم کیا جائے. اس تنظیم سازی کے حوالے سے اب تقاضا کیا ہے ہر شخص، ہر رفیق پر، کہ نظم کی پابندی کو، یہ دین کے کام کے لیے نظم اس نے قبول کیا ہے، اب یہ نظم جو ہے وہ کسی تحریک کا نظم نہیں ہے، یہ دین کا نظم ہے. اور اس کام کو دنیا کے ہر کام پر مقدم رکھنا ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہر معاملے میں انسان دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. ایک طرف دنیا کی مسئلتیں ہیں، دوسری طرف دین کے تقاضے ہیں. امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. وہ جو ایک سوچ ہے نا کہ دونوں کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے، دونوں کا خیال رکھنا چاہیے، پیرلل چلایا جائے، سائڈ بائی سائڈ چلایا جائے، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، ممکن ہی نہیں. قدم قدم پر ایسا مرحلہ آئے گا کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کی اصل ترجیح کیا ہے، دنیا یا دین. اب اس میں ایک فیصلہ کر لیں تو وہی سب پر بھاری ہے کہ ہم نے دین کے کام کو ترجیح، بس. اور یہ کام عین دین کا کام ہے. یہ نظم کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے مقامی جو ہے نقیب گویا اس کی بات نہیں مانی، اس نے تو بلایا تھا میں نہیں گیا، یا جانا چاہیے تھا نہیں گیا. یہ ایک دینی ذمہ داری تھی جس کو آپ نے چھوڑا ہے دین دنیا کے کام کے لیے. اس کو یوں دیکھنا چاہیے، حقیقت بھی ہے یہ. لہذا ہماری، ویسے تو میں اسرو میں بھی یہ بات جا کے کہتا ہوں، جو شخص بھی آ گیا ہم اس کو ویلکم کہیں گے، اور جتنا بھی وہ کام کر رہا ہے اس کے شکر گزار بھی ہوں گے. لیکن ہر شخص کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی بامانی شمولیت تنظیم میں، کہ وہ اللہ کو بھی جواب دے سکے، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا کے کاموں کو پیچھے رکھیں اور دین کے کام، تنظیم کے نظم کی پابندی کو دنیا کے سارے کاموں پر ترجیح دیں. تو بس اس کا بھی پھر عہد کر لیجئے کہ آئندہ انشاءاللہ اسی انداز سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور تیسری شے ہے تربیت اور تزکیہ. اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک تنظیم کے کرنے کا کام ہے، ایک آپ کے اپنے کرنے کا کام. تنظیم جو ہے وہ دیکھے گی کہ کس کس معاملے میں تربیت کی ضرورت ہے، خاص طور پر علمی اعتبار سے بھی. ہمارے پاس چونکہ ہمارے ہاں تو رواج ہی نہیں ہے کہ بچپن سے بچوں کو جو ہے وہ دینی تعلیم کی جو ہے کا اہتمام کیا جائے. ایک زمانے میں تعلیم الاسلام کے نام سے 4 جلدوں میں ایک کتاب تھی، اور یہ والد صاحب بتایا کرتے تھے ہمیں کہ انہوں نے جب شروع کیا تھا پڑھنا تو سب سے پہلے، اور پری پارٹیشن کی بات وہ بتا رہے تھے کہ تعلیم الاسلام نامی کتاب سے ہر گھر میں مسلمانوں کے ہاں پہلے وہ پڑھایا جاتا تھا، بچے کو وہاں سے شروع کرتے تھے. 4 رسالے تھے، چھوٹے چھوٹے، آسان فہم، دین کی بنیادی ساری باتیں جو ہیں وہ گویا اس کے اندر آ گئی. تو کچھ نہ کچھ دین کا شعور تو تھا. اب تو سرے سے اس کی ضرورت نہیں. کوئی بہت تیر مارتا ہے تو کوئی استاد ناظرہ پڑھانے کے لیے رکھ دیا یا حفظ پر ڈال دیا. تو ناظرہ پڑھنے سے یا حفظ کرنے سے دین کی سمجھ تو نہیں آئے گی، فرائض دینی کا علم تو نہیں ہوگا. تو دین سیکھنے اور سکھانے کا رواج ہی ختم ہے. تو چنانچہ کچھ کام آپ کو خود کرنے ہیں، کچھ تنظیم کرے گی کمپنسیٹ تربیت اور تعلیم کے حوالے سے. تربیت گاہیں ہیں، مختلف قسم کے تربیتی کورسز ہیں، وہ تنظیم اہتمام کرے گی. اور آپ کی ضرورت ہے، آپ کو آنا ہے. اور کچھ کام آپ نے خود اپنی تربیت کا کرنا ہے، اپنا بھی مطالعہ ہے. اور پھر یہ کہ دین پر عمل کرنا، اس کے لیے تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. نماز کی پابندی ہے، تلاوت کی پابندی ہے، مطالعہ، سیرت کا مطالعہ، یہ آپ خود کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو تیسرا لیول ہے تربیت اور تزکیہ، اس میں تنظیم بھی آپ کی مدد کر رہی ہے. اور ہر شخص نے خود کرنا ہے کام، اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. یہ تنظیم آپ کے اوپر مسلط نہیں کر سکتی، وہ آپ کو گائیڈ کر سکتی ہے. کرنا آپ نے خود ہے، اور اسی کا نام ہے مجاہدہ مع نفس، نفس کے ساتھ جہاد. تو یہ ہیں وہ تین کام جو اس مرحلے پر ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے، اور اس کو یہ کرنے ہیں. دعوت کا کام، نظم کی پابندی، اور تربیت و تزکیہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام تقاضوں کو اپنی بساط کے مطابق بہتر سے بہتر انداز میں پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دعوت کا کام کریں گے اور نظم کی پابندی کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اپنا تزکیہ اور اصلاح نفس کا کام بھی آسان ہو جائے گا. جب آپ کسی دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ خود سوچتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنی طرف توجہ جاتی ہے. نظم کی پابندی بھی کریں گے تو نظم کی پابندی کریں گے تو وہاں جو بھی اسرے کے اجتماعات ہیں، جو تربیتی پروگرام ہیں، اس میں آپ شریک ہوں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ ہی کی اصلاح ہو رہی ہے. وہ ضرورت تو آپ کی ہے، میری اور آپ کی ہے، سب کی ہے. تو دعوت کا کام کرنے سے اور نظم کی پابندی اس کو مضبوطی سے سامنے سے انشاءاللہ تزکیے اور اصلاح نفس کی کام کی بھی رستہ اللہ تعالی ہموار کر دے گا. اور اگر ہم ان تقاضوں میں کوتاہی کریں تو اس کے پھر 2 نتائج ہیں. ایک تو اللہ کی نگاہ میں بہرحال ہم سرخرو نہیں ہو سکیں گے کہ جو تقاضے تھے اس کام کے وہ پورے نہیں کیے. اور یہ بات ہمارے سب کے سامنے یہ بڑی واضح ہے الحمدللہ کہ اصلاً ہم آ اس لیے رہے ہیں یہ دینی کام جو بھی کچھ کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ کی نگاہ میں سرخروئی حاصل نہیں ہوگی اگر ہم نے ان معاملات میں کوتاہی کی ہے. اور نمبر 2 یہ کہ جس مقصد کے لیے جماعت بنی ہے، انقلابی جماعت، کے اللہ کا دین قائم اور غالب ہو جائے، اس طرف بھی پیش رفت نہیں ہوگی، ایک ہی جگہ کھڑے رہیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں. بہرحال صرف مسلمان ہونے کے ناطے بھی اقبال نے کیا کہا تھا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حقیقت یہی ہے. اور اس میں اصل جیت آخرت کی ہے. لہذا وہی شعر دوبارہ میں اس مضمون کو ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا، ڈر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. یعنی دنیا کی نگاہوں میں ہار گئے کہ اس مقصد کے لیے جماعت بنی تھی لیکن وہ اس مقصد اس مشن میں پوری کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن اس میں ہار کا کوئی سوال نہیں ہے اگر ہم خلوص کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی انداز میں ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. پچھلی مرتبہ ناظمہ اولیاء والدہ محترمہ کا پیغام بھی میرے پاس تھا جو میں آپ تک پہنچا نہیں سکا تھا، اس دفعہ وہ اپنے ساتھ لایا ہوں. ویسے جو اس دفعہ کا میثاق ہے اس میں وہی پچھلے سال کی میری سالانہ اجتماع کی اختتامی تقریر جو ہے فکر آخرت کے حوالے سے تھی وہ بھی شائع ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ ناظمہ اولیاء کا پیغام بھی میں نے اس کے ساتھ شامل کر دیا تھا تاکہ سب لوگوں تک پہنچ جائے. میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. محترم رفقاء تنظیم اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر رفیق راعی ہے اور اپنے گھر والوں کی تربیت کا ذمہ دار ہے. اب یہ بات الحمدللہ آج آپ پر جس طرح سے واضح ہوئی ہے وہ شاید بہت سے گوشے جو ہیں ان کی طرف کبھی توجہ نہ گئی ہو، لیکن واقعتاً جو حق ادا کیا ہے شجاع الدین شیخ صاحب نے کہ ہر رفیق راعی ہے اور اپنے گھر والوں کی تربیت کا ذمہ دار ہے، لہذا گھریلو اسرے کے قیام کو لازمی بنائیں. بچوں کی نمازوں بالخصوص باجماعت نمازوں پر خصوصی توجہ دیں. بچوں کی اخلاقی حالت پر بھی کڑی نظر رکھیں. موبائل نیٹ وغیرہ کے استعمال میں فری ہینڈ نہ دیں. ان چیزوں کے صرف مثبت استعمال کو یقینی بنائیں. یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں آج کل بہت زیادہ. آزان اور نماز کے اوقات میں موبائل فون بند کروائیں. موبائل کے بے تحاشا استعمال کی وجہ سے دلوں میں دوریاں آ رہی ہیں. گھر میں ہوتے ہوئے بھی گھر والوں سے لا تعلق، دل جمعی سے بیوی بچوں اور گھریلو معاملات میں وہ دلچسپی نظر نہیں آتی جو کہ پھر بالآخر نتیجہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے اکثر رفقا کے گھروں میں اندر اور باہر کے پردے میں لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے. خاص طور پر گھر کے اندر کا جو پردہ ہے بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. اور بہرحال وہ ایک مجاہدہ ہے، جہاد سے کم نہیں ہے اس کو نافذ کرنا، لیکن یہ تو سارا کام ہی جہاد ہے جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے الحمدللہ. یہ تو اس کا عنوان ہی جہاد ہے. خدا کے لیے ان باتوں کی طرف ضرور توجہ دیں. غزوہ بصر کے معاملے میں غیر محتاط رویہ نہ اپنائیں. اپنے اصل ہدف اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کو مد نظر رکھیں تو سارے کام آسان ہو جائیں گے. بانی محترم اور ان کے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. باقی تو دعائیں کی ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. باقی اختتام پر دعا سے قبل جو ہے آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. سب سے بڑھ کر تو اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ. اور ہر شخص اہتمام کرے کہ اس کے بعد دو رکعت تشکر کے بھی ضرور جو ہے وہ ادا کرے واپسی کے ساتھ ہی. لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر آپ کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ مزید کی توفیق دے گا اور اضافہ فرمائے گا. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنهتدی لولا ان ھدانا اللہ اللہم صل علی عبدک و نبیک و حبیبک و خلیلک محمد و بارک وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين یہ خوش سالی کے حوالے سے بھی دعا ہے اللهم اغثنا غيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك آمين يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.